بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرح السنة للإمام أبي الحسن محمد أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح قدرة جاريه، وشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، شرح سكر رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 14 پہ. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، ربنا اول بلا متى واخر بلا منتهى، يعلم السر واخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. امام صاحب فرماتے ہیں، ہمارا رب اول ہے اور اس میں کب کا سوال ہی نہیں، اور وہ آخر ہے جس کو کوئی انتہا نہیں، وہ ہر راز اور پوشیدہ کو جانتا ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ ان پیارے جملوں کی شرح میں فرماتے ہیں، ربنا اول بلا متى واخر بلا منتهى. الله جل وعلا اول بلا بدايه واخر بلا نهايه. الله سبحانه وتعالى اول ہے، اس کے کوئی ابتداء نہیں، اور وہ آخر ہے، اس کے کوئی انتہا نہیں. قال تعالى، اس کی دلیل میں قال تعالى، ارشاد باری تعالى ہے، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، سورة الحديد آیت نمبر 3. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اسماء متقابلہ، یہ سارے نام متقابل نام ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. الاول يقابله الاخر، اول کے مقابلے میں آخر ہے. الظاہر يقابله الباطن، اور ظاہر کے مقابلے میں باطن ہے. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية في قوله، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. اخرجہ مسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تعالیٰ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. اول سے کیا مراد ہے؟ وہ ذات جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، یہ اول کا معنی ہے. اس سے واضح اور تفسیر تعریف آپ نے کبھی سنی ہے؟ اول سے کیا مراد ہے؟ جس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے. وانت الاخر فليس بعدك شيء، يلا اور اے اللہ تعالی تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں. واضح ہے بالکل. وانت الظاهر فليس فوقك شيء، اللہ تعالی تو ظاہر ہے، ظاہر سے کیا مراد ہے؟ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. فوق کسے کہتے ہیں؟ فوقیت، اوپر. فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز بھی نہیں، یعنی تو سب سے اوپر ہے، بلند و بالا ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اللہ تعالیٰ تو باطن ہے، تجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا تفسیر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے لیے مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر وضاحت ان الفاظوں کی آپ نے کبھی سنی ہے؟ علماء نے بہت باتیں کی, میں چند مثالیں دوں گا, شیخ صاحب بھی چند مثالیں دیں گے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, چار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں دونوں, اور چاروں کے چاروں جو ہیں دو اور دو متقابل نام ہیں, اول تقابل میں آخر, ظاہر تقابل میں باطن. عجب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی اس واضح حدیث ہے, مسلم کی روایت, واضح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے باطن تفسیر کی ہے, غلط تفسیر کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی, اور واللہ کفریہ تفسیر تک لوگوں نے اس عظیم آیت کی کفریہ تفسیر. اگر حدیث نہ ہوتی تو علماء کے اقوال موجود ہیں, تب بھی کوئی جواز نہیں تھا, لیکن جب حدیث موجود ہے اور واضح الفاظ ہیں, انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء, جیسا فرماتے ہیں یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ثم یأتی من یفسر علی غیر ثم یأتی من یفسر غیر تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو تفسیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف. ویقول, اور یہ کہتے ہیں, الظاہر یعنی ظہر للعقول وظہر بالبراہین, ظاہر سے مولاد کہتے ہیں وہ ذات جو عقلوں کے لیے ظاہر ہو گئی ہے اور جو برہن اور حجت کی بنیاد پر ظاہر ہو چکی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو عقل سے مانو, عقلی دلائل سے مانو, سب سے پہلے عقل ہے, منطق والے عقلانی لوگوں نے یہ کہا ہے. وليس معناه انه فوق المخلوقات, اور اس سے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے اوپر ہے, فوقیت کی نفی کر دیتے ہیں. او انه عال على العرش, اور اس چیز کی بھی نفی کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند و بالا ہے. فهذا باطل, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سب باطل باتیں ہیں, باطل ہیں. کیوں باطل ہے؟ مخالف لتفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ جو قول ہے, یہ جو اقوال ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی تفسیر کے مخالف ہیں. اعلم الناس, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں آپ, کیونکہ شخص کوئی بھی کہہ سکتے, فلان امام نے, فلان عالم نے, فلان تابع نے, یا فلان کسی نے, قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی نہیں جان سکتا. شخص فرماتے ہیں اعلم الناس باللہ هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی کو شک اس بات پہ؟ مخالفین کو شک بھی نہیں ہے, لیکن ہوا نفس کیا کرتی ہے, یہ دیکھ لیں, یہ عجوبے دیکھ لیں آپ. وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بالکل مکمل وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے. کیا تفسیر ہے؟ بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء, اول کون ہے جس سے پہلے کوئی بھی نہیں, والأول بلا بداية, جس سے پہلے کچھ بھی نہیں, یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اول, اس کو کوئی ابتدا نہیں ہے. والآخر هو الذي ليس بعده شيء, اور آخر جس کے بعد کوئی چیز بھی نہیں ہے, یعنی آخر بلا نهاية, آخر ہے اس کو کوئی انتہا نہیں, کوئی فنا نہیں. والظاہر الذي ليس فوقه شيء, ظاہر وہ جو جس سے اوپر کوئی چیز بھی نہیں, فوق مخلوقاته, ظاہر وہ جو اپنی مخلوقات سے اوپر ہے. ارشاد بار اب دلائل دیکھیں, ظاہر کی معنی فوق ہے, کیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, سورة الانعام نمبر 18 میں 18 میں, وهو القاهر, اللہ تعالیٰ ہی قاہر ہے, فوق عباده, اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے. وهو الحكيم الخبير, اور وہ خوب حکمت والا ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے. دوسرے آیت کریمہ میں وهو القاهر فوق عباده, دیکھیں پہلا جملہ وہی ہے دونوں آیتوں میں، اور وہی قاہر اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَفَظَةً، اور ان کے اوپر محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 61۔ اب جو بات میں کہوں اسے انڈر لائن کرنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں لَهُ فَوْقِيَّةُ الذات وَفَوْقِيَّةُ القدر وَفَوْقِيَّةُ القهر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ اللہ تعالیٰ کی فوقیت کی تین قسمیں ہیں اور تینوں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو ایک کا انکار کرتا ہے سب کا انکاری ہے، تو ان تین پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ نمبر ایک فوقیت الذات، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے فوق ہے، علوم ہے، بلند و بالا ذات کے اعتبار سے۔ وفوقیت القدر دوسری قسم کی، اللہ تعالیٰ شان کے اعتبار سے فوق ہے، بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں فوقیت القدر، شان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ تیسری قسم وفوقیت القہر، اور قہر غلبہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ اہل باطل نے، اہل التعطیل نے کیا کیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم اوپر مانتے ہیں، بلند و بالا بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے نہیں، شان اور غلبہ کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ فرق دیکھا ہے سنو جماعت اور بدعت الخرافات میں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان بذاته یا بقدره وقهره فقط، کیا خیال ہے؟ رحمان، اللہ رحمان کا نام سے بیان فرمایا نا، تو یہ تو فرمایا صرف شان کے اعتبار سے یا غلبہ کے اعتبار سے؟ یہودی کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ شان کے اعتبار سے بلند ہے کہ نہیں، غلبہ کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ نصرانی کیا کہتا ہے، اچھا ہندو کیا کہتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے چاہے اس کو کوئی بھی دین ہو، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغلوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان بھی ہے؟ تو پھر یہ کون سا ایمان ہوا بھائی؟ اصل بس جانتے کی چیز میں، اصل اختلاف کی چیز میں ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلند ہے، اس پہ اختلاف ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اختلاف کس نے کیا ہے؟ اہل سنت نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ اہل بدعت نے، اہل الاہواء نے۔ شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہم مانتے ہیں، عرش پر مانتے ہیں، ہاں مانتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی تفصیل بیان نہیں کی تو ہم بھی خاموش اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن فرش پر بھی ہے، ہر جگہ پر ہے، بھئی یہ کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، پھر سمت لازم آتی ہے، پھر جگہ لازم آتی ہے، پھر تجزیم لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے، سبحان اللہ، تو پھر کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اوپر مانتے ہیں، غلبہ کے اعتبار سے اور شان کے اعتبار سے، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے ہم نہیں مانتے۔ یہ قول کس کا ہے؟ اہل بدعت کا قول ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہ بڑی اہم بات ہے، ظاہر پہ اتنا اختلاف نہیں ہو جتنا باطن پہ اختلاف ہوا ہے، ظاہر والے اہل فلسفہ ہیں اور شیخ صاحب نے صرف ہنٹ دیا ان کے بارے میں، اشارتاً بات کی ہے، تو میں نے دو لفظ اور زیادہ کر کے سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ زیادہ خطرناک بات یہ ہے وانت الباطن فلیس دونک شیء، اس کے باطن کے کیا معنی ہے؟ کئی لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، واللہ جس نے اس حدیث سے ہٹ کر اور سلف کے اقوال کو چھوڑ کر اس لفظ، اس نام کی، الباطن کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ اس نے ٹھوکر کھائی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں، جس نے بھی اس حدیث کو چھوڑ کر اور سلف کے اقوال کو چھوڑ کر اس آیت کریمہ میں سے خصوص الظاہر اور الباطن دونوں ناموں کو، خصوص اور باطن کے نام کی جس نے بھی تفسیر کی ہے، واللہ اس نے ٹھوکر کھائی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو اہل باطل ہیں جو اہل الکلام ہیں، اہل منطق، اہل عقول، یہ سارے مل کے جو ہیں، جو سلف کے راستے سے دور ہیں، جب دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس اپنی خواہش نفس باقی رہ جاتی ہے، اور خواہش نفس اور جہل مرکب جب دونوں مل جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا مجھے بتائیں؟ کبھی خیر کا تصور ہو سکتا ہے؟ اور جہل مرکب کہاں تک جا سکتا ہے؟ کفر تک. آئیے دیکھتے ہیں کیسا فرماتے ہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، یعنی انہ یعلم کل شیء، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. لیس دونک شیء، کوئی چیز اللہ تعالی چھپی ہوئی ہے؟ کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. لیس دونک شیء یعنی اللہ تعالی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. انہ یعلم کل شیء، ہر چیز جانتا ہے. ولا یخفى علیہ شیء، ہر چیز، کوئی چیز اللہ تعالی سے مخفی نہیں ہے. فہو مع کونہ عالیا علی مخلوقاتہ لا یخفى علیہ شیء من بواطنہم وما تخفی صدورہم، اس باوجود کہ اللہ تعالی عرش پر بلند ہے، فوق ہے اپنی مخلوقات پر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جو کچھ مخلوقات میں باطن میں چھپاتی ہے یا اپنے سینوں میں چھپاتی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 5. شخص فرماتے ہیں، شخص صالح فزن حفظہ اللہ، ثم یأتی من یقول، پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، سننے ذرا، اللہ جل وعلا، بات اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ تعالی کے تعلق سے پتہ نہیں زبان نے کیسے ساتھ دیا بات کرنے کو اور دل نے کیسا گوارہ کیا. سنیں کیا کہتے ہیں، ثم یأتی من یقول، اللہ جل وعلا، لا فوق ولا تحت ولا یمنۃ ولا یسرۃ ولا داخل العالم ولا خارجہ، اللہ تعالیٰ تو اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر ہے، نہ دنیا سے باہر ہے. یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ عدم. معدوم کی تعریف اگر کوئی کرنا چاہے، اس سے بہتر تعریف کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا بتائیں معدوم کیا چیز ہے، بتائیں نا تعریف معدوم کی، کوئی بھی آپ میں سے. عدم کسے کہتے ہیں؟ جس کو وجود ہی نہ ہو، جس چیز کا وجود نہیں ہے. ذرا تعریف تو کریں، ذرا کیا تعریف ہے، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آخر والے، یہ اوپر آگے والے کے سو رہے ہیں کیا؟ یار معدوم کی ذرا تعریف بتائیں نا، جو معدوم چیز ہے اس کی تعریف بتائیں کیا ہے. کوئی پوچھے یار عدم کیا ہوتا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ نہیں ہے تو صحیح، یہی تو ہے نا، پھر اس سے بہتر کوئی تعریف ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کوئی شخص پوچھے عدم کسے کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ وہ چیز جو نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے، نہ دنیا کے اندر، نہ دنیا سے باہر ہے. کیا ہے یہ؟ عدم. سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں، فہذا معناہ انہ معدوم، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ معدوم ہے، کما فی کتب علماء الکلام، اور یہ بات کہاں ملے گی آپ کو؟ علماء کلام کی کتابوں میں. اور یہ سب سے پہلے، یہ بدعت کس نے ایجاد کی ہے؟ جام بن صفوان. یہ قول عجب بات ہے واللہ، یہ سب سے پہلے کسی ہندو نے نہیں کہا. یہ قول امت اسلام میں سب سے پہلے اگر کہا گیا ہے تو جہب بن صفوان نے کہا ہے. اور یہ کب کہا ہے؟ علم کی روشنی میں کہا ہے، دلائل کی روشنی میں کہا ہے، بلکہ کمرہ بند کر دیا، 40 دن کا چلہ نکالا، وہاں پہ بیٹھ کر ظلمتوں میں بیٹھ کر، اور سب سے پہلے انکار کیا، میرا کوئی رب بھی نہیں ہے، میں شروع سے ایمان لے کے آتا ہوں. شروع سے کیا ایمان لے کے آیا؟ پہلے انکار کیا، پھر اپنی عقل سے سوچتا رہا کہ کیسے ہونا چاہیے میرا رب. نتیجہ کیا نکلا؟ مکمل انکار اسماء و صفات کا، جس سے لازم آیا کہ ذات کا انکار بھی ہو گیا. کیا خیال ہے؟ دیکھو دونوں لازم ہے، کوئی ذات بغیر اسماء و صفات کے دیکھی ممکن ہے وجود کسی ذات کا بھی؟ کوئی چیز اٹھا لیں آپ، یہ گھڑی ہے، اس کی اپنی صفات ہیں، اس کا اپنا نام ہے، اس لیے یہ موجود ہے، یہ پین ہے، یہ پانی کی بوتل، کوئی چیز بھی دیکھ لیں آپ، جو موجودات ہیں، ذات ہے، اس کی اپنی اسماء بھی، صفات بھی ہیں. اگر آپ اس کو اسماء و صفات سے الگ کر دیں تو لازمن ذات کو بھی ختم کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں. اور یہی نتیجہ نکل جہم بن صفوان کی اپنے انالیسس کا اور جو اس نے سوچا اور اپنے رب کے بارے میں جو اس نے نئی بات کی ہے, کفری بات ہے, اس میں کوئی شک ہے کفر کا؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ تھا جہم بن صفوان. الباطن کی تفسیر میں جو عجب بات ہے, الظاہر والباطن دونوں متقابل نام ہے. جو باطن میں غلطی کرتا ہے وہ ظاہر میں ضرور غلطی کرتا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے آپ. جس نے باطن میں غلطی کرنی وہ ظاہر میں بھی کرے گا. جب سوال نے کیا کہا, اوپر بھی نہیں ہے نا, نیچے بھی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے نا, سب انکار کرنا پڑے, کوئی راستہ نہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ ابن عربی صوفی نے وحدت الوجود, وحدت الحلول کے بد عقیدگی جو ہے, نعوذ باللہ, جو دلائل پیش کی, میں سے ایک دلیل یہ پیش کی ہے, والاول والآخر والظاہر والباطن. کہتے باطن سے مراد جو پوری دنیا میں موجود ہے اور حل ہو چکا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کو سنیں, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تفسیر کی ہے, اس میں واضح الفاظ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ وجود جو ابن تیمیہ کے وہ غلط ہے, اس میں تجسیم نظر آتی ہے. فلسفہ وجود یعنی اللہ تعالیٰ, دیکھیں وجود اپنی ہماری بات کی نہیں ہو رہی, رب ذو الجلال سبحان و تعالی کے متعلق بات ہو رہی. کہتے فلسفہ وجود جو ابن تیمیہ لے کے آیا ہے وہ باطل ہے, اس میں تجسیم ہے, اور جو ابن عربی لے کے آیا ہے وہی حق ہے. اچھا دیکھتے ابن عربی کا کیا فلسفہ وجود کا, ابن عربی کیا کہتا ہے؟ ابن عربی نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز حل ہو چکا ہے, جیسے کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو گئے. یہ فلسفہ وجود ہے جو حق اسے کہتے ہیں, اور پوری کتاب بھی لکھ لی ڈاکٹر احمد صاحب نے ام المسبحات کے نام سے, جس کا میں نے بھی اس موضوع کے اعتبار سے کچھ رد کیا تھا, اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, سننا ہے تفصیل سن لیں. الغرض, جب تک نصوص کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کے فہم کے مطابق شریعت کے کسی مسئلے میں بھی کوئی شخص بات نہیں کرتا, وہ ٹھوکر ضرور کھاتا ہے, اور خصوص طور پر عقیدے کے مسائل میں, اور اس سے بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء و صفات کے تعلق سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, قوله, امام بربہاری کا یقول, یعلم السر و اخفى وهو على عرشه استوى فكونه يعلم, شیخ صالح فرماتے ہیں, فكونه يعلم ما في الارض وما تحت الارض وما تحت الثرى لا يتنافى مع كونه فوق العرش. اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین میں ہے اور زمین کے اندر ہے اور زمین کے نیچے ہے سب جانتا ہے, یہ اس کے بالکل منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بھی ہے. لأن اللہ جل وعلا يحيط بكل شيء, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء, اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز احاطہ کر نہیں سکتی مخلوقات میں سے. وخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء, اور جو خلق ہے, جو مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ان کا تناظر کیا جائے تو اس کا کوئی وجود باقی رہتا ہے؟ بالکل چھوٹی ہے, جیسا کہ کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے. وهو العظيم, سنے ذرا, وهو العظيم الكبير المتعال الجليل سبحانه وتعالى, اللہ تعالیٰ عظیم ہے, بڑا ہے, متعال ہے, بلند ہے اور بڑی شان والا ہے سبحانه وتعالى. فلا نقيس بانفسنا, ہم کبھی بھی اپنے رب کا, جس کی یہ عظیم نام اور عظیم صفات ہے, اپنی نفس سے ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا قیاس کریں تو یہ قیاس کبھی ہو نہیں سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما قدر اللہ حق قدره, اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے. کون ہے؟ یہی اسماء صفات کے منکرین, جو اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء صفات کے تعلق سے اپنے عقل کی بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے خواہش نفس کے مطابق بات کرنا چاہتے ہیں، جو الحاد کرتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے وہ نہیں کہ جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. والارض جميعا قبضته، اور سارے کے سارے زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے کے سارے جو سات آسمان، جو آسمان اللہ تعالیٰ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں. آسمان کو دیکھیں ذرا سا، ہمیں سورج سب سے بڑی آیت نظر آتی ہے آسمان میں، اگرچہ سورج آسمان بہت سارے آیات میں سے چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے. ہمارے نزدیک جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس دنیا میں، سب سے بڑی آیت کیا ہے؟ دن کی آیت سورج ہے، رات کی آیت چاند ہے. سبحان اللہ، ساتوں کے ساتوں آسمان، صرف ایک نہیں ہے آسمان، دنیا کے چھوٹا نیچے والا حصہ ہے جس میں ہم یہ سٹار سارے دیکھتے ہیں، سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں. عظمت دیکھے رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کی. سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سورۃ زمرہ نمبر 67. شاہ صاحب فرماتے ہیں المخلوقات بنسبت الیہ کلا شیء، مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ فِي أَنظَارِ النَّاسِ عَظِيمَةً، اگرچہ لوگوں کی نظروں میں بہت عظیم ہو، لیکن بنسبت الیہ کلا شیء، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. امام عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے، یعنی کوئی مقابلہ ہی، کوئی تناظر ہی نہیں. لیکن هؤلاء ما قدر الله حق قدره حين جحدوا قدرته وعظمته، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کو جھٹلایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، یہ کس چیز جھٹلانا ہے؟ قدرت کو، اللہ تعالیٰ قدرت کو. جو ہر چیز پر قادر نہیں ہے اس کی عظمت میں کمی ہوگی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ زیادہ عظیم ہے، جو ہر چیز پر قادر نہیں وہ زیادہ عظیم ہے. عقل والے سے پوچھیں، چھوڑیں نصوص کو، عقل والے بات کرتے ہیں نا، ان عقل والے سے پوچھیں، جو ہر چیز پر قادر ہے وہ ذات، اور جو ہر چیز پر، جو ایک چیز پر قادر نہیں وہ ذات، دونوں میں سے کون سی عظیم ذات ہے؟ سبحان اللہ. اب شیخ صاحب بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال دی گئی ہے، ذرا کان کھول کے سن لو. ہم سب سنتے ہیں، چلے سب سنتے ہیں. کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، چاہے درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا نبی ہو، کوئی بھی ہو، سب شامل ہیں کہ نہیں؟ الذین کیا ہے؟ اسم موصول، کس لیے ہوتا ہے؟ عموم، من صیغ العموم، عموم کے لیے. یعنی جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، سارے کے سارے، ان کی حالت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اکیلا تو نہیں پیدا کر سکتے، نہ اکیلا فرشتہ پیدا کر سکتا ہے، نہ اکیلا نبی پیدا کر سکتا ہے، نہ اکیلا کوئی ولی پیدا کر سکتا ہے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، سارے فرشتے مل جائیں، ان کے ساتھ سارے انبیاء مل جائیں، ان کے ساتھ سارے اولیاء مل جائیں، ان کے ساتھ ساری مخلوقات مل جائیں، کیا ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ سن لیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگرچہ سارے کے سارے اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب جمع ہو جائیں. اچھا چلو، یہ تو نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، اولیاء خود کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے لے کے دیتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم اولیاء کو کیوں پکارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اولیاء خود مشکل کشا نہیں ہیں، خود نفع نقصان کے مالک نہیں، ہم یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر آگے ہمیں دیتے ہیں. کسی نے پنجابی کا معروف شعر ہے, اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد, محمد دا پکڑیا چھڑا کو نہیں سکتا. معروف ہے نا, اکثر کہتے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جسے اللہ پکڑ لے اسے محمد چھڑا لے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس محمد پکڑ لے اسے اللہ چھڑا سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں یہ لوگ, اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو اگر اصل پکڑ کس کی ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اور والله یہ حقیقت ہے, کوئی یہ صرف ایسی ہوائی فائر نہیں ہے, کوئی تہمتیں نہیں ہے, کوئی بغیر حقیقت کے باتیں نہیں ہیں. لوگوں کے عقائد ہیں, ان عقائد پر کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, ٹھیک ہے, کہتے ہیں اللہ سے لے کے دیتے ہیں. اور اتنی یقین ہوتا ہے اگر اللہ ناراض بھی ہو نا تب بھی لے کے دیتے ہیں. ملفوظات میں لکھتے ہیں مرزا خان صاحب, لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو رجسٹر دیا, رجسٹر غوث کو, اس میں ان کے مریدین کا تاقیمت سب مریدین کا نام ہے. اللہ نے فرمایا جس مرید کا نام اس رجسٹر میں دفتر میں درج ہو جائے وہ جنت میں داخل ہے. یعنی نماز پڑھو نہ پڑھو, فرم برداری کرو نہ کرو, سود کھاؤ حرام کھاؤ کچھ بھی کرو, نام ایک دفعہ بیعت کر لی نا, اپنے عقیدے میں قادری بن گئے ہو نا, بس اب تمہارا بیڑا ہی پار ہے جیسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس شبہ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے, مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہم جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے لے کر آگے دیتے ہیں. خود مشکل کشا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے لے کے آگے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اچھا, مکھی پیدا تو نہیں کر سکتے سارے مل کے بھی. اچھا, اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے وہ واپس مکھی سے لے سکتے ہیں؟ کوئی لے سکتا ہے مخلوقات میں سے؟ سائنس کہہ دے تب کیا خیال ہے؟ اگر سائنس کہہ دے لے سکتی ہے مکھی سے, مکھی جو چیز لے جائے تو اس سے واپس لیا جا سکتا ہے, مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالی فرمان سے بڑھ کر کسی کا قول صحیح ہو نہیں سکتا. بلکہ میڈیکل سائنس نے گواہی بھی دی ہے کہ مکھی جو ہے جب بھی کسی چیز پر شوگر کی چیز بیٹھ جاتی ہے نا, فوراً ایسے انزائم نکال کے اس کی اثرات تبدیلی کر دیتی ہے, واپس لانے کے لیے اس حالت میں کوئی اس کو واپس نہیں لے جا سکتا. یہ سائنس کی بات ہے, چھوڑیں, ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ کا فرمان کافی ہے. وہ اسلوب مذباب شیئا لا یستنقذوه منه, اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے یہ سارے کے سارے, ولو اجتمعوا له, جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے وہ مکھی سے وہ چیز واپس لے کے نہیں آ سکتے. جو اتنے ضعیف ہے مکھی سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا, اپنے رب سے کیا لے کے جا سکتا ہے؟ رب کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ سے چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کو منوا لیتے ہیں, اللہ ناراض بھی یہ منوا لیتے ہیں. دیکھیں, ہم سفارش کے منکر نہیں ہیں, شفاعت کے منکر نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں آٹھ قسم کی شفاعت پر ایمان لے کے آتے ہیں. الحمدللہ, ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ نوازے گا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ تو مجبت اللہ تعالیٰ کے لیے, شفاعت کی شرطیں کوئی ہیں کہ نہیں, کوئی ضوابط ہیں کہ نہیں؟ ایسے بس کوئی بھی شفاعت کر لے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو منوا لیتے اور بغیر اجازت کی سفارش کر لیتے تو ابو طالب سے بہتر کون تھا؟ کیا خیال ہے؟ لے کے دیتے ہیں نا تو سفارش کر کے لے کے مغفرت دے دیتے نا, مغفرت دلا سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر قابلیت تھی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. سفارش کے شفاعت کے لائق ہی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ بھی نہ اپنی زبان سے نہ عمل کی بنیاد پر ایک مرتبہ بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ میرے پاس کوئی حجت ہو, یعنی سفارش شفاعت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی حجت ہو. کیا آخری الفاظ ابو طالب کے؟ علی ملت عبد المطلب. ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں, ہم اس منفی باطل شفاعت کے منکر ہیں جس کی نفی اللہ تعالیٰ خود فرمائے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کچھ شفاعت کو کرنے والوں کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی. ساری شفاعت کرنے شفاعت کرنے والے سب ایک ساتھ مل جائیں اور ایک کافر کی شفاعت کرنا چاہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. حقیقت بات تو یہ ہے کہ کمزور ہیں طلب کرنے والے اور وہ جسے طلب کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے شان کے سامنے کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شان کے سامنے مخلوقات میں سے وہ کون سی ایسی مخلوق یا ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر, اجازت کے بغیر سانس بھی لے سکے یا اس کے دل دھڑک بھی سکے؟ کوئی ہے اگر زندہ ہے تو؟ سبحان اللہ. جو اپنے وجود کا محتاج ہے, اپنے سانسوں کا محتاج ہے, اپنے دل کے دھڑکوں اپنے رب کا محتاج ہے, وہ خود مشکل کچھ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره الى آخر الآیات. سورۃ الحج آیت نمبر 73 اور 74 73-74. جو شرک کرتے ہیں اور یہ شرک کے عقائد دل میں رکھتے ہیں حقیقتاً وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وما قدر اللہ حق قدره, کاش کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو قدر کو جان لیتے, واللہ کبھی ایسا نہ کرتے. یہ بے قدر لوگ ہیں, انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے سوا اپنے رب کے, نہ پہچان سکے نہ جان سکے. اب رب کی معرفت سے قاصر ہے, اگر معرفت ہے تو جہل مرکب کی بنیاد پر ہے. کتنی بڑا ظلم ہے مجھے بتائیں. بڑے بڑے پگڑیاں ہیں, بڑے بڑے عہدے ہیں, بڑے بڑے کرسیاں ہیں, ہزاروں لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس بندے کے دل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے اور بھی حاجت روا ہے. زندگی ساری گوا دی کہ نہیں گوا دی؟ کیا خیال ہے؟ دنیا جہاں کے سارے مال دولت کما لے, سارے شہرت کما لے, دنیا کے سارے خزانے کما لے اور دنیا سے سب کو جانا ہے چلا گیا, اور ایک شخص ہے مسکین ہے فقیر ہے, اب رب کی معرفت صحیح جانتا ہے, دین کی معرفت جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت جانتا ہے, وہ بھی مر گئے یا بھی مر گئے, کیا دونوں برابر ہیں؟ سبحان اللہ. شخص فرماتے ہیں ما عرفوا عظمۃ اللہ وقدرته وجلاله وعلمه ما عرفوا عظمت اللہ وقدرته وجلاله وعلمه. ان لوگوں نے نہ تو عظمت کو جانا ہے, نہ قدرت کو جانا ہے, نہ شان کو جانا ہے, نہ علم کو جانا ہے. فهم يقيسون على انفسهم, وہ تو قیاس کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر. ولذلك تنقص الله عز وجل, اس اللہ تعالیٰ کی ذات میں غلطی کر بیٹھے, تنقص کر بیٹھے. اذا كنتم باجمعكم, اگر تم سارے کے سارے مل کر من اولکم الى آخرکم, پہلے سے لے کے آخر تک, وجنکم وانسکم, تمہارے سارے جن تمہارے سارے انس, لو اجتمعتم لخلق ذباب اقل شيء, اگر سارے سے مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنے کی کوشش کرو جو سب سے چھوٹی مخلوق سمجھی جاتی ہے اور حقیر, لا تستطيعون, نہیں پیدا کر سکتے, وخصوصا الذين تدعونهم من دون الله من الآل والأرباب, خصوصی طور پر وہ تمہارے معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے معبودوں میں سے اور ارباب میں سے. شخص فرماتے ہیں لا يخلق ذباب ولو اجتمع له, لو تجمع مهرة الاطباء والحذاق في العالم والصناع والمخترعين, اگر سب کو جمع کر لو میڈیکل فیلڈ والے سارے جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں اور جو دانشور ہیں، سمجھ والے ہیں پوری دنیا کے، جو کریٹو لوگ ہیں، کریٹر مختلف چیزیں بنانے والے ہیں، اور جو انوینٹر ہیں مختلف انوینشنز کرنے والے ہیں، سب کو جمع کر لیں اور ان کو یہ کہہ دیں وتقول لهم اوجد لنا ذبابا، ایک مکھی ہمیں بنا کے دکھا دیں. آج کوئی مکھی پیدا کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دنیا پتہ نہیں مارس تک پہنچ گئی ہے، پتہ نہیں سب سے بڑا سیاروں تک پہنچ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، پتہ نہیں سورج پہ کچھ ریسرچ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تک لوگ جا چکے ہیں، ایک مکھی پیدا کر سکے ہیں. حقیر ترین مخلوق سمجھی جاتی ہے، حقیر مکھی، قریب آ جائے تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے. ایک مکھی، اس سمجھدار عقل والے متمدن ٹیکنالوجی والے انسان نے ایک مکھی پیدا نہ کر سکا. مع انهم يستطيعون ان يبنوا البواخر الهائله والتي فيها مطارات وتحمل الطائرات، اگرچہ اسی انسان نے بڑے بڑے شپس بنائی ہیں جس میں ایئرپورٹس بھی ہیں اور ہوائی جہاز بھی اٹھانے والی ہیں، ایسی بڑی بڑی جو ہے شپس وہ بنائے ہیں، اور بڑے ہوائی جہاز بھی بنائے ہیں. والطائرات الكبيره يقدرون على صنع هذه الاشياء، یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. اما خلق الذباب وإيداع الروح فيه فلا يستطيعون، لیکن ایک مکھی پیدا کرنے اور اس میں روح پھونک روح ڈالنا اس پر قادر نہیں ہے. جانتے کیوں قادر نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ پچھلے درس میں نے اسے ہنٹ دیا تھا. کیوں سارے سارے دنیا مل کے ایک زندہ چیز پیدا کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر آپ دیکھیں موبائل، دیکھیں بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں، جو کچھ بھی بڑی، عقل حیران ہو جاتے ہیں اس میں. دیکھیں آپ چھوٹے موبائل میں، یعنی 100 کتاب اس کے اندر ہے، 200 پتہ 500 درس اس کے اندر ہے، پتہ نہیں آڈیوز ہیں، پتہ نہیں ویڈیوز کچھ، یہ چھوٹا سا آپ کی جیب میں ہے. کبھی سوچا تھا انسان نے؟ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، خواب بھی نظر نہیں آتا تھا یہ چیزیں، کہ خواب میں انسان دیکھے انسان 50 سال کے بعد پورے یعنی جو بک اسٹور ہے اس کی جیب میں ہوگا. کبھی سوچا ہے؟ اچھا یہ تو انسان نے کر لیا، انسان ایک مکھی پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر، بارک اللہ فیک. جب روح کے پتے روح ہوتے کیا ہے تو اس کو کیسے اس کو پھونک سکتے؟ سبحان اللہ. کیا چیز؟ نہیں جسم کو مشکل نہیں ہے، وہ گاڑی بنانا، یہ بنانے، وہ بنانے، کلوننگ میں آگے پتہ کہاں پہ آگے، سٹرکچر بنانے کے لیے بڑے ماہر ہیں. سٹرکچر بنانا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سٹرکچر بنانا ظاہر جو ہے، اصل بات ہے روح پھونکنے کی. یہاں پر مر جاتے ہیں سارے، اور روح پر واللہ ابھی بھی بلینز ڈالر خرچ ہو رہا ہے روح تک پہنچنے کے لیے. یہ ہے کیا بلا، یہ ہے کیا چیز جس کا، جس نے انسان کو اس عقل مند بڑی سمجھ سوچ والے انسان کو پاگل کر بنا رکھ دیا. اور لوگ بڑی کھوج میں لگے ہیں، اپنے جو دین رہے ہیں ان سے بھی مشورے کر رہے ہیں، جو روحانی لوگ ان کو بھی بلا رہے ہیں، جو اسپرٹس جن وغیرہ کی بات ہے ان کو بھی بلا کے پورے ریسرچیں ہو رہی ہے، ہے کیا چیز. لیکن سبحان اللہ، جب اللہ نے فرما دیا ہے قل روح من امر ربی، روح میرے رب کے امر سے ہے، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے. وما اوتیت من علمی الا قلیلا، جیسا فرماتے ہیں ہم یصورون صورة الذباب والانسان والسبع، تصویریں تو بنا سکتے ہیں، سٹرکچر یعنی تصویریں بنا سکتے ہیں، مکھی کی بنا لیں گے، انسان کی، سب یعنی درندے ان کی بنا سکتے ہیں، ونحو ذلك اور اس جیسی چیزیں. فلا يستطيع، لیکن لا يستطيعون ان يجعله يمشي ويتكلم، لیکن وہ کبھی بھی اسے چلتا ہوا بولتا ہوا نہیں بنا سکتے. اچھا روبوٹ تو بنایا ہے، روبوٹ ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ روبوٹ بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، روبوٹ زندہ ہے؟ روبوٹ کا اپنی مرضی ہے؟ روبوٹ کیا کرتا ہے؟ جو پروگرامنگ اندر کر دی گئی ہے نا، بس وہاں تک ماہر، اس کے اوپر نیچے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کیسا فرماتے ہیں انما یخططون فقط تخطیطا، صرف وہ پلاننگ بنانے رہ جاتے ہیں، وہ یہی کرتے رہتے ہیں. لیکن نفخ روح من امر اللہ جل وعلا، لیکن روح کا پھونکنا اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. فکیف یقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق، تو کیسے خالق کو جو بڑی شان والا ہے اسے مخلوق سے قیاس کیا جاتا ہے؟ لا تبلغه العقول والأوهام ولا تتخيله الأفكار, لا تو کوئی عقل نہ وہم وہاں تک رسائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی سوچ وہاں تک جا سکتی ہے. اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.